اگلا مرحلہ نام شرائط شمولیت حیات تنظیمی اور قواعد و ضوابط کی منظوری کا تھا، جن میں سے نہ نام کے سلسلے میں کوئی رد و قضا ہوئی، نہ حیات تنظیمی اور قواعد و ضوابط کے ضمن میں کوئی مشکل پیش آئی، البتہ شرائط شمولیت میں شامل بعض کڑوی گولیوں کا نگلنا موجود الوقت حالات میں بہت سے احباب کو دشوار ہی نہیں محال نظر آیا۔ چنانچہ نام کے ضمن میں اتفاق رائے کے ساتھ تنظیم اسلامی ہی کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور اس وقت کے دستور تنظیم اسلامی کی دفعہ ایک قرار پائی، اس تنظیم کا نام تنظیم اسلامی ہوگا۔ اسی طرح حیات تنظیمی کے ضمن میں حسب ذیل امور بھی بالاتفاق طے پا گئے۔ دفعہ 3، حیات تنظیمی۔ تنظیمی اعتبار سے پہلے 3 سال ایک عبوری دور شمار ہوں گے، جن کے دوران میں مقدور بھر صحیح کی جائے گی کہ تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دی جائے، جن کی تفصیل دفعہ 2 میں دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ اس عرصے کی تکمیل پر ایسے تمام لوگوں کا ایک عام اجتماع طلب کیا جائے گا جو تنظیم اسلامی کے لیے مستقل دستور طے کرے گا۔ گویا دفعات آئندہ میں جو تنظیمی ڈھانچہ دیا جا رہا ہے وہ صرف اس عبوری دور کے لیے شمار ہوگا۔ دفعہ 4، مرکزی نظام۔ الف، ڈاکٹر اسرار احمد کو تنظیم اسلامی کے داعی عمومی کی حیثیت حاصل ہوگی اور وہ اس دور میں امرہم شورا بینہم کے وسیع تر اصول کے تحت تنظیم کے معاملات کو بھی چلائیں گے اور اس کی دعوت کو بھی زیادہ سے زیادہ وسیع تر حلقے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایک معین مجلس شورا کو بھی نامزد کرنے کے مجاز ہوں گے، لیکن ان کو حق استقرار یعنی ویٹو حاصل ہوگا۔ بے، تمام رفقائے تنظیم داعی عمومی کی اطاعت فی المعروف کے پابند ہوں گے۔ رہے قواعد و ضوابط، تو چونکہ ان اصولی باتوں کے طے ہو جانے کے بعد زیادہ تفصیلی قواعد و قوانین کی چندہ ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی، لہذا وہ سب کے سب 5 دفعات کی صورت میں کل 3 صفحات میں سما گئے اور وہ بھی بالاتفاق طے ہو گئے۔ جہاں تک متذکرہ بالا دستور کی دفعہ 2 میں شامل شرائط شمولیت کا تعلق تھا، اس کی بھی کل 6 میں سے صرف 1 یعنی 34 شق ایسی تھی جو بہت سے احباب کے تنظیم میں شامل ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن گئی، اس لیے کہ اس کی روح سے یہ لازم آتا تھا کہ صرف وہی لوگ تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کر سکیں گے جو تجارتی اور نجی ہر نوع کے سودی لین دین سے عملاً تائب ہو جائیں اور ایسے اداروں کی ملازمت بھی ترک کر دیں جن میں سودی لین دین کا غلبہ ہو، جیسے بینک اور انشورنس کمپنیاں وغیرہ۔ مزید برآں سرکاری محاصل یعنی انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس وغیرہ کے ضمن میں بھی کسی غلط بیانی سے ہرگز کام نہ لیں۔ ان شدید و ثقیل اور موجود الوقت احوال و ظروف کے اعتبار سے تقریباً ناممکن العمل پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان 103 حضرات میں سے جو اس اجتماع میں ابتدان شریک ہوئے تھے، صرف 62 حضرات نے تنظیم میں بالفعل شرکت اختیار کی۔ یہاں اس بات کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ تنظیم کی شرائط شمولیت کی متذکرہ بالا شق بھی اصلاً جماعت اسلامی ہی کے فلسفہ و اصول تنظیم کے تسلسل کی مظہر تھی، اور اس معاملے میں اگرچہ ذاتی طور پر راکم الحروف کے نظریات تبدیل ہو چکے تھے، تاہم چونکہ شدید دلی خواہش تھی کہ جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والے احباب و اکابر کی زیادہ سے زیادہ تعداد اس نئے قافلے میں شامل ہو اور ان کی اکثریت بالخصوص عام شخصیات کے تصورات میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لہذا جہاں یہ مناسب سمجھا گیا کہ تنظیم کے مستقل دستور کے معاملے کو ابھی کھلا یعنی اوپن رکھا جائے، وہاں شرائط شمولیت کے ضمن میں بھی سابقہ طرز فکر ہی کو برقرار رکھا گیا۔ تنظیم اسلامی کے ابتدائی عارضی دستور کی دفعہ 2 صرف مذکورہ شق نمبر 4 میں معمولی لفظی تبدیلی کے ساتھ پیش نظر کتابچے کے حصہ 2 میں عقائد اور بنیادی دینی تصورات کے عنوان سے شامل ہیں۔ یہ بھی اصلاً راکم ہی کی تحریر پر مشتمل ہے جو جولائی سن 1974 اور مارچ سن 1975 کے درمیانی عرصے میں سپرد قلم ہوئی۔ اس کی ترتیب و تصویر میں راکم نے جماعت اسلامی کے دستور سے بھی استفادہ کیا اور بعض علماء سے بھی مشورہ کیا، جن میں مولانا سید وسیم اظہر ندوی قابل ذکر ہیں، جو اگرچہ اس وقت تک جماعت اسلامی میں شامل تھے، تاہم ان کی جماعت میں مقامی، صوبائی اور مرکزی قیادت کے ساتھ کشاکش شدت کے ساتھ جاری تھی، جس کے نتیجے میں وہ سن 1976 میں جماعت سے خارج کر دیے گئے۔ اس کی پہلی شق ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر مشتمل ہے، جن کی تشریح میں اہل سنت کے عقائد اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ آ گئے ہیں. واضح رہے کہ جماعت اسلامی کے دستور میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. دوسری شق کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پر مشتمل ہے, جس کی تشریح کے سلسلے میں جماعت اسلامی کے دستور سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے, اس لیے کہ توحید الہی اور رسالت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اقرار اور مضبرات و مقدرات کو دستور جماعت میں بلا شبہ نہایت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ تحریر اصلاً مولانا محمد منظور نعمانی کی ہے, واللہ اعلم. البتہ ایک جانب اس میں سے وہ الفاظ حذف کر دیے گئے جن پر علماء کرام کی جانب سے شدید اعتراضات کیے گئے تھے, اور دوسری جانب عظمت صحابہ اور حجیت خلافت راشدہ سے متعلق شقوں کا اضافہ کیا گیا, اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور تزکیے کا شاہکار ہونے کے اعتبار سے تعظیم و توقیر کے بھی مستحق ہیں. بفہوائے قرآنی محمد الرسول اللہ والذین معہ اور فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء و احباب اور عوان و انصار ہونے کی بنا پر اس کا استحقاق کامل بھی رکھتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے دل میں ان کے لیے شدید محبت اور احسان مندی کے جذبات موجود ہوں. اور خلافت راشدہ چونکہ اصلاً خلافت علی منہاج النبوہ کی حیثیت رکھتی ہے, یعنی نبوت ہی کی طرز پر خلافت, لہذا اس کے دوران میں جن امور پر امت کا اجماع ہو گیا انہیں دین کے دستوری اور قانونی نظام میں حجت کی حیثیت حاصل ہے. اس طرح عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حجیت خلافت راشدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ کے ساتھ تتمے اور ضمیمے کی حیثیت حاصل ہے. تیسری اور چوتھی شقیں شرک کفر اور ذمائم اخلاق سے برات اور جملہ ذنوب و معاصی یعنی گناہوں سے توبہ و استغفار پر مشتمل ہے, جن کے ضمن میں جہاں کفر اور شرک کی حقیقت اور ان کی اقسام کی مختصر مگر جامع وضاحت آ گئی ہے, وہاں فرائض و واجبات دینی اور محرمات و منہیات شرعی کا اجمالی تذکرہ بھی ہو گیا ہے, اور انہی میں وہ کڑوی گولیاں بھی شامل ہیں جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے, یعنی کسب معاش کے سلسلے میں محرمات و منکرات سے اجتناب. جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے, ابتدا میں جو صورت اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ صرف وہی لوگ تنظیم اسلامی میں شامل ہو سکیں گے جو ان منکرات کو بالفعل ترک کر چکے ہوں. یہی وجہ ہے کہ تاسیسی اجلاس کے ابتدائی 103 شرکاء میں سے صرف 62 حضرات تنظیم میں شمولیت اختیار کر سکے, لیکن تقریباً 2.5 سال بعد جب تنظیم کے لیے بیعت کے نظام کو اختیار کیا گیا تو متعلقہ عبارت میں بھی مناسب لفظی ترمیم کر دی گئی, اس لیے کہ نظام بیعت کا اصل اصول ہی یہ ہے کہ جو کوئی شخص جب جہاں اور جیسے ہی عزم اور ارادہ کر لے کہ وہ مسلمان جیے اور مسلمان مرے گا اور اپنے جملہ فرائض دینی ادا کرنے کے لیے امکان بھر کوشاں رہے گا, فوراً بیعت کر کے راہ حق کے کافرے میں شامل ہو سکتا ہے. تعلیم, تربیت اور تزکیے کے مراحل بعد میں آتے ہیں, گویا اب اس شک کی حیثیت اس پیشگی تنبیہ کی ہے جو شخص بھی تنظیم میں شامل ہو وہ اچھی طرح جان لے کہ اسے ان منکرات و محرمات کو جلد از جلد ترک کرنا ہے. پانچویں اور چھٹی شق دو معاہدوں پر مشتمل ہیں. پہلا عہد اللہ سے کہ میں نے اپنا رخ ہر جانب سے یکسو ہو کر صرف تیری جانب کر لیا ہے, اور اب میری نماز اور قربانی کی طرح میرا جینا اور مرنا بھی صرف تیرے لیے ہوگا. اور دوسرا عہد تنظیم اسلامی سے کہ میں اس کے نظم کی پابندی اور اس کے ایسے جملہ احکام کی اطاعت جو شریعت کی کسی واضح نص کے خلاف نہ ہوں سموتات کی ٹھیٹھ اسلامی روح کے مطابق کروں گا. ان تصریحات سے یہ بات واضح ہوگی کہ تنظیم کے عقائد اور بنیادی نظریات کی متذکرہ بالا 6 شقوں کا تعلق ان 3 اہم دینی اصطلاحات سے ہے جو تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت کے عنوان سے چند آیات قرآنیہ کے ساتھ ابتدا ہی سے جلی طور پر شائع ہوتی رہی ہیں, یعنی تجدید ایمان, توبہ اور تجدید عہد. چنانچہ پہلی 2 شقوں کا تعلق تجدید ایمان سے ہے, اور درمیانی 2 کا توبہ سے, اور آخری 2 کا تجدید عہد سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب و اذہان کو ایمان حقیقی اور یقین و معرفت کے نور سے منور فرمائے، ہمیں جملہ فرائض و واجبات کے التزام تام اور منکرات و منہیات سے اجتناب کلی کی توفیق عطا فرمائے۔ التزام تام کے معنی ہے یعنی پورا پورا التزام کرنا، اور اجتناب کلی پورا پورا بچنا۔ منکرات منکر کی جمع ہے، اور منہیات یہ نہیں سے بنا ہے، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور اپنے جملہ عبود و عقود کے ایفاء کاملہ کی ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عبود جو ہے اس کے معنی ہے یعنی بندگی کے تقاضے، اور عقود جو وعدے ہم نے کیے ہیں ان کی پاسداری۔ ذاتی طور پر راقم الحروف کی رائے جماعت سے علیحدگی کے 2 سال کے اندر اندر یعنی اپریل سن 1959 کے لگ بھگ ہی یہ بن چکی تھی کہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعت کی تنظیمی اساس بیعت کے مسنون اور معصور اصول پر قائم ہونی چاہیے، نہ کہ عہد حاضر کے مغرب سے درآمد شدہ دستوری اور جمہوری اصولوں پر۔ تاہم راقم کے نزدیک نہ مقدم و ذکر حیات تنظیمی فرض یا واجب کے درجے میں ہے، نہ مؤخر و ذکر مباحات کے دائرے سے خارج۔ مباحات یعنی جائز چیزیں۔ یہی وجہ ہے کہ 8 سال بعد سن 1967 میں اولاً رحیم آباد اور پھر رحیم یار خاں میں ایک نئی تنظیم کے قیام کا فیصلہ ہوا، تو راقم اس میں پورے اشرا ہی نہیں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوا۔ حالانکہ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ بات اظہر من الشمس تھی کہ اس بارات کے دولہا کی حیثیت مولانا امین حسن اصلاحی کو حاصل تھی۔ بلا شبہ و ریب و شک مجودہ تنظیم کے امیر بنتے، اور ان کے بارے میں یہ بات ظاہر و باہر اور معلوم و معروف تھی کہ ان کا شدید رجحان ہی نہیں قطعی اور حتمی رائے دستوری یا جمہوری نظام کے حق میں ہے۔ اسی طرح مزید 8 سال بعد یعنی سن 1975 میں جب موجودہ تنظیم اسلامی کی تاسیس کا مرحلہ آیا، تب بھی راقم نے نظام جماعت کے مسئلے کو کھلا رکھا، اور پہلے 3 سالوں کو عبوری دور قرار دیتے ہوئے اپنی حیثیت صرف کنوینر کی رکھی، تاکہ جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کرنے والے دوسرے بزرگ حضرات بھی شمولیت پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے مشورے بلکہ ثوابدید کے مطابق حیات تنظیمی تشکیل دے لی جائے۔ اور اس میں ہرگز کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ اگر وہ حضرات شمولیت اختیار کر لیتے تو لا محالہ ایک دستوری یا جمہوری نظام ہی قائم ہوتا۔ لیکن جب 2.5 سال کے انتظار کے بعد ثابت ہو گیا کہ بزرگ سابقین جماعت میں سے سابقین سبقت لے جانے والے بزرگ سابقین جماعت میں سے کوئی ایک شخص بھی اس نئے قافلے میں شمولیت پر آمادہ نہیں ہے، تو چاروں ناچار راقم کو یہ فیصلہ کر لینا پڑا کہ اب اسے اپنی ذاتی ثوابدید ہی کو بروئے کار لانا ہے، اور اپنی رائے پورے شرح و بسط کے ساتھ رفقاء کے سامنے رکھ دینا ہے، تاکہ بفہوائے الفاظ قرآنی لیہلی کا منحالہ کا امبینتیں و یحیٰ منحیہ امبینتیں سورۃ الانفال کہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ بھی پوری دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ بھی پوری دلیل کے ساتھ زندہ رہے، جسے ساتھ دینا ہے وہ بھی پورے انشرائے صدر کے ساتھ دے، اور جسے ساتھ چھوڑ دینا ہے وہ بھی خوب سوچ سمجھ کر علیحدہ ہو۔ تنظیم اسلامی کا پہلا سالانہ اجتماع 25 تا 27 مارچ 1976 اپنے مقام تاسیس ہی پر منعقد ہوا تھا، اور دوسرے سالانہ اجتماع کے انعقاد کے لیے بھی اواخر مارچ سن 1977 کی تاریخوں کا تعین ہو چکا تھا کہ اچانک ملکی انتخابات میں حکومت وقت کی جانب سے کی گئی دھاندلیوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں نے ملک گیر تحریک کی صورت اختیار کر لی، جو تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ لہذا تنظیم کے اجتماع کو ملتوی کرنا پڑا 4 اور 5 جولائی سن 1977 کی درمیانی شب کو۔ ملک میں مارشل لاء نافذ ہوا تو امن و امان کی صورتحال بحال ہوئی، اور چونکہ کچھ اندازہ نہ تھا کہ 3 ماہ بعد مارشل لاء کے اختتام پر ملک میں دوبارہ کیسے حالات پیدا ہو جائیں، لہذا بعض اہم رفقاء کے مشورے سے طے کر لیا گیا کہ پہلی فرصت میں تنظیم کا ایک اجتماع منعقد کر لیا جائے جو دوسرے اور تیسرے سالانہ اجتماع کا قائم مقام ہو، اور اس میں تنظیم کے مستقل نظام کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا جائے۔ یہ اجتماع جو کچھ 2 اجتماعات کے قائم مقام ہونے کے ناطے اور کچھ اہم موضوعات پر تفصیلی گفت و شنید اور بحث و تمہیز کی ضرورت کے پیش نظر پورے 1 ہفتے کے لیے طلب کیا گیا تھا، 5 تا 11 अगस्त 1970 कुरान अकेडमी मॉडल टाउन लाहौर में जारी रहा और राकिब ने हसब ज़ैल 3 तनकीहात के ज़ैल में न सिर्फ ये कि अपने दीनी फ़िक्र को पूरी वजाहत और शरह बस के साथ बयान किया बल्कि जुमला शुरका इज्तिमा को भी इजहार ख्याल और इख्तलाफ राय का पूरा मौका फराहम किया। नंबर 1 इकामत दीन शहादत अलनास और गलबा दीन की सयो जद्दोजहद नफली इबादत या इजाफी नेकी नहीं बल्कि अदरुए कुरान और हदीस बुनियादी दीनी फ़राइज़ में शामिल हैं। नंबर 2 इस दीनी फरीज़ा की अदायगी के लिए इल्तिज़ाम जमात वाजिब है। नंबर 3 ऐसी दीनी जमात की हैत तंजीमी मगरब से दरामद शुदा दस्तूरी कानूनी और जमहूरी तर्ज की नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत और असलाफ़ की रिवायात से मुताबकत रखने वाले बैत के उसूल पर मबनी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह के इन तनकीहात सलासा पर पूरे 6 दिन सैर हासिल गुफ्तगू हुई जिसके नतीजे में शुरका इज्तिमा की गालिब अक्सरियत ने राकिम के ख्यालात और नज़रियात से कामिल इत्तेफाक किया और बिल आखिर नाज़िम उमूमी जनाब शेखुल जमी शेख जमीलुर्रहमान साहब की तहरीक पर हस्बे ज़ैल करारदाद मंजूर हो गई। तंजीम इस्लामी का यह इज्तिमा आम हस्बे ज़ैल दफ़ा 3 दस्तूर तंजीम इस्लामी तय करता है। नंबर 1 आइंदा तंजीम इस्लामी का निज़ाम मगरब से दरामद शुदा दस्तूरी कानूनी और जमहूरी असूलों के बजाय कुरान और सुन्नत से माखूज और असलाफ़ की रिवायात के मुताबिक बैत के उसूल पर मबनी होगा। चुनाचे तंजीम इस्लामी के दाई अमूमी जनाब डॉक्टर इसार अहमद साहब आज के बाद से अमीर तंजीम इस्लामी होंगे और तंजीम में दाखिला उनके साथ इताअत फिल मारूफ की बैत का शख्सी राबता उस्तवार करने से होगा और वह बहसियत अमीर तंजीम इस्लामी अपने फ़राइज़ अमरुहुम शूरा बैनहुम और शाविरहुम फिल अम्र फैज़ा आज़म तफतवक्कल अल्लाह की कुरानी हिदायत के मुताबिक अदा करेंगे। नंबर 2 इस फैसले से लाजिम आता है कि आगे उसका ज़ैली शिक 1 है तंजीम इस्लामी में जो हजरात अब तक शरीक रहे हैं उनकी रिफाकत आज से ख़त्म शुमार होगी ता आके वो इस करारदाद के जज्व अव्वल के मुताबिक बैत के निज़ाम में शामिल हो जाए। नंबर 2 ज़ैली तंजीम इस्लामी का मौजूदा दस्तूर भी कलदम मुतसविर होगा और अमीर तंजीम इस्लामी जनाब डॉक्टर इसार अहमद साहब को इख्तियार होगा कि वो जिन रुफका से मुनासिब समझे मशवरा करके आइंदा का दस्तूरुल अमल तय कर लें। 10 अगस्त 1970 को इस करारदाद की मंजूरी और इस पर जुमला शुरकाए इज्तिमा के दस्तखत सब्त होने पर गोया तंजीम इस्लामी का अबूरी दौर ख़त्म और नया और मुस्तकिल दौर शुरू हो गया जो बिहम्दुलिल्लाह ताहा जारी है। इस अरसे के दौरान अगर कोई खैर ज़ाती तौर पर राकिमुल हुरूफ और इज्तिमाई तौर पर तंजीम इस्लामी से बना आया है तो वह महज अल्लाह ताला के फजल करम और तौफीक व तसीर का मज़र है, ने तसीर यानी आसान बनाने से। और कोताहियाँ और लग्जशें सरजद हुई तो हमारे अपने नफूस की शरारतों की बिना पर। चुनाचे आइंदा के लिए अल्लाह ताला ही से दुआ है कि वह अपने खसूसी फजल करम से नवाजते हुए हिदायत तो इस्तकामत में इजाफा फरमाए और शैतान के फरेब और नफ्स की शरारतों से अपनी हिफाजत में रखे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तंजीम इस्लामी के लिए उसूली तौर पर बैत समवतात फिल मारूफ की तंजीमी असास को इख्तियार कर लेना तो मुश्किल न था, लेकिन मौजूदा हालात में इस बुनियाद पर एक जमाती निज़ाम का ढांचा बिलफेर खड़ा करना हरगिज़ आसान न था, इसलिए कि एक जानब यह तसव्वुर आँख ओझल पहाड़ ओझल के मज़दाक जहनों से बिल्कुल खारिज हो गए हो चुका था और दूसरी जानब बैत के साथ ऐसे बहुत से अजीब व गरीब तसव्वुरात लाजिम व मलजूम की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं जिनसे मौजूदा जहन ही नहीं खुद फितरत इंसानी इबा करती है, यानी इबा करने का मतलब है फितरत इंसानी भी कबूल करने से इनकार करती है। यही वजह है कि इब्तदा में कुछ अरसे तक हम खुद भी इसके इजहार और ऐलान में हिचकिचाहट महसूस करते रहे कि दुनिया क्या कहेगी कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। बाद में जब इसका चर्चा आम हुआ तो ना सिर्फ तमस्खुर और इस्तेज़ा बल्कि तर्दीद और मुखालफत का बाजार भी गर्म हुआ, लेकिन बिहम्दुल्लाह अब जबकि इस निज़ाम को बिलफेल चलते हुए 14 बरस होने को आए हैं और ना सिर्फ अंदरून मुल्क कसीर तादाद में बल्कि बैरून मुल्क हत्ता के इंग्लिस्तान और अमेरिका में मुकीम हजरात ने भी मोतदबे तादाद में मोतदबे तादाद में अपने फ़राइज़ दीनी की अदायगी के लिए बैत का कलादा गर्दन में डालने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की है, ہم اپنے دلوں میں گہرے تشکر آمیز اطمینان کا احساس معجزت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مردہ سنت کے احیاء کی توفیق عطا فرمائی، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی اس کی ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ بیرونی تمسخر اور مخالفت کو برداشت کرنے سے زیادہ کٹھن مرحلہ ان غلط تصورات کے خاتمے کا تھا جو بیعت کے لفظ کے ساتھ لا محالہ وابستہ ہو گئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ تصور یہ ہے کہ بیعت کے نظام میں نہ باہمی مشاورت کی کوئی گنجائش ہے، نہ اختلاف رائے اور اظہار خیال کا کوئی موقع۔ چنانچہ ہمیں اس غلط تصور کی نفی اور اس حقیقت کے اس بات میں بہت محنت بھی کرنی پڑی اور بہت سا وقت بھی صرف کرنا پڑا کہ نظام بیعت میں اختلاف رائے کی گنجائش، اظہار خیال کے مواقع اور باہمی مشاورت کا میدان نام نہاد جمہوری نظام سے بھی وسیع تر موجود ہے۔ اور فرق صرف اتنا ہے کہ جمہوری نظام میں آخری فیصلہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، کہ مصداق آراء کی گنتی کی بنیاد پر ہوتا ہے، جبکہ نظام بیعت میں اظہار رائے اور کھلی بحث و تمہیز کے بعد آخری فیصلہ صاحب امر، یعنی جس شخص کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، یعنی امیر کی صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گویا نظام بیعت میں اصول قرآنی امرہم شورا بینہم، سورہ شورا آیت نمبر 38 کی بالفعل تعمیل، حکم قرآنی وشاورہم فی الامر فاذا عظمت فتوکل علی اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے مطابق ہوتی ہے۔ دوسری جانب اس تصور کا خاتمہ بھی ہرگز آسان نہ تھا کہ مشاورت باہمی کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن قرار دیا جائے، اس لیے کہ عہد حاضر میں سلطانیہ جمہور کا تصور نہ صرف یہ کہ حد درجہ عالمگیر ہو چکا ہے، بلکہ لوگوں کے شعور ہی نہیں تحت و شعور کی گہرائیوں میں اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ بسا اوقات بیعت کے نظام کو اصولاً تسلیم اور اختیار کر لینے کے بعد بھی اس پر اصرار برقرار رہتا ہے کہ امیر کو شورا کی اکثریت کے فیصلے کا پابند ہونا چاہیے۔ الغرض، تنظیم اسلامی کے لیے بیعت کا نظام اصولی طور پر تو سن 1977 میں اختیار کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد عملاً تنظیم اسلامی کی گاڑی اسی پٹری پر چل رہی ہے، تاہم یعنی پھر بھی اس کے مضمرات اور متضمنات، مضمرات جو چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور متضمنات اس کی کرولریز کو کے واضح ہونے اور اس کی بنیاد پر ایک جماعتی نظام کی تفصیلی تشکیل اور اس کے خد و خال کے صفحہ کردار پر مرتسم ہونے میں کم و بیش 10 سال کی مدت صرف ہوئی۔ نہ صرف اصولی غور و خوض بلکہ 10 سالہ تجربات کی روشنی میں تنظیم اسلامی کے لیے ایک تحریری نظام العمل کی تسوید و تبیید کا مرحلہ اوائل سن 1988 میں شروع ہو سکا، جبکہ تنظیم کی مرکزی مجلس مشاورت نے اپنے اجلاس منعقدہ 2-3 مارچ 1988 میں باضابطہ طے کیا کہ تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کی اساس اگرچہ 10 سال قبل اختیار کر لی گئی تھی، لیکن فی زمانہ کسی حیات اجتماعیہ کے لیے اس مسنون اساس کے متروک العمل ہونے کے باعث تنظیم اسلامی کو بھی اس کے عملی تقاضوں سے کامل ہم آہنگی کے ضمن میں تدریجی مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ اسی ضمن میں اگرچہ متعدد فیصلے مختلف اوقات میں کیے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کو باضابطہ ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا۔ اسی طرح اگرچہ تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس اور اس کی توضیحات میں بعض تاریخی اسباب کی بنا پر فریضہ اقامت دین کی اہمیت اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لزوم کے قدر خفی اور غیر نمایاں ہونے کے پیش نظر تنظیم کے 8ویں سالانہ اجتماع میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آئندہ تنظیم اسلامی محض اصلاحی اور دعوتی نہیں بلکہ انقلابی تنظیم ہوگی، تاہم ابھی تک یہ بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ تحریری طور پر سامنے نہیں آئی۔ لہذا ضروری ہے کہ ان دونوں امور کو مجوزہ نظام العمل میں صراحت کے ساتھ درج کر دیا جائے، اور جیسے کہ 5 سال قبل طے کیا گیا تھا تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس میں توضیحات اور شرائط شمولیت پر مشتمل مفصل تحریر کو آئندہ تنظیم کی آئینی اور دستوری اساس نہیں بلکہ اس کے دعوتی اور تنظیمی تربیتی لٹریچر کا اہم اور اساسی حصہ سمجھا جائے۔ الحمدللہ کے اندری اسناب تنظیم کا تفصیلی نظام العمل تیار ہو کر سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 4 کی حیثیت سے شائع ہو رہا ہے، جبکہ پیش نظر کتاب تنظیم کے اساسی نظریات کی وضاحت پر مشتمل ہونے کے ناطے اس کے دعوتی اور تربیتی لٹریچر کا اہم حصہ ہے۔ اس کتاب کے تیسرے اور مختصر ترین حصے میں فرائض دینی کا جامع تصور مختصر ترین الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ یہ راقم الحروف کے عمر بھر کے مطالعے، قرآن و حدیث اور سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاصے اور لب لباب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس اعتبار سے بلا شبہ تنظیم کے اساسی دینی فکر کا جزو لا ینفک ہے۔ راقم نے اپنے تصورات کے سلسلے میں علماء کرام سے استصواب اور ان کی آراء سے رفقائے تنظیم کو براہ راست آگاہ کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ سن 1985 کو تنظیم کا سالانہ اجتماع بھی 23 تا 28 مارچ مسلسل 6 دن جاری رہا، اور انہی ایام میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے سالانہ محاضرات قرآنی بھی منعقد کر لیے گئے۔ چنانچہ جامع القرآن قرآن اکیڈمی مول ٹاؤن لاہور میں صبح کے اوقات میں تنظیم کے سالانہ اجتماع کی کارروائی جاری رہتی تھی، اور شام کو 3-3.5 گھنٹے کا اجلاس محاضرات کا ہوتا تھا، جن کا موضوع میری یہی تحریر تھی، جس پر تقریباً 100 علماء کو اظہار خیال کی دعوت دی گئی تھی، جن میں سے 25 حضرات نے باضابطہ شرکت فرما کر بالمشافہ خطاب فرمایا، اور تقریباً اتنے ہی حضرات نے اپنی آراء تحریری صورت میں ارسال کر دیں۔ چنانچہ روزانہ اوسطاً 4 حضرات کا خطاب ہوا، جن میں سے بعض حضرات نے میرے خیالات کی کامل تصویب فرمائی، یعنی ان کو صحیح قرار دیا، بعض نے جزوی اتفاق کا اظہار فرمایا، بعض نے شدید تنقید کی، یہاں تک کہ بعض نے فکرے بھی چست کیے اور مذاق بھی اڑایا۔ الحمدللہ کہ تنظیم کے لگ بھگ 350 رفقا نے جملہ تقاریر کو پورے سکون و اطمینان اور کامل توجہ انہماک کے ساتھ سنا، جس سے بحمداللہ ان کے اعتماد ہی میں اضافہ ہوا، اور کسی ایک کے دل میں بھی فرائض دینی کے اس جامع تصور کے بارے میں کوئی اشتباہ پیدا نہ ہوا۔ ذاتی طور پر راقم کو ان محاضرات سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو روا روی میں لکھی ہوئی عبارت میں بعض الفاظ کے بے محل استعمال سے جو مغالطے پیدا ہوئے، ان کی اصلاح کی صورت پیدا ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ راقم کو اپنے فکر کی مجموعی تصویب مولانا سید احمد اکبر آبادی، مولانا مفتی سیاہ الدین کاکا خیل، مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری، مولانا سید مظفر حسین ندوی اور ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی ایسے اصحاب علم و فضل سے حاصل ہوئی، جس سے متفق گردید رائے بو علی با رائے من کے مصداق راقم کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ فجزاہم اللہ عنی وان جمیع رفقاء تنظیم خیر الجزاء، آمین۔ اسرار احمد اوفیہ عنہ۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 23 پر تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت، جس کا ذکر جو ہے وہ پچھلی تحریر میں آیا تھا، اس کا حوالہ آ رہا ہے۔ تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت، تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، یعنی تنظیم اسلامی کی بنیادی اساسی دعوت جو ہے وہ ان 3 نکات پر مشتمل ہے۔ ان تکمیلی دعوت میں تو انقلاب اور اقامت دین ہے، لیکن اساسی دعوت تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے آیات ہیں، سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یعنی ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کا یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے، یہ اصل میں عنوان بنا ہے تجدید ایمان کے لیے۔ اس کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، ایمان والو اللہ کی جناب میں سچی اور خالص توبہ کرو۔ تو یہ گویا آیا ہے، آیت ہے توبہ کے لیے۔ اور اس کے بعد 2 آیات ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، جو تجدید عہد کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایا فرحبون، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب آ گئی حصہ اول، قرارداد تاسیس میں توضیحات، اور جو رحیم یار خان 8 اور 9 ستمبر سن 1967 کو منظور ہوئی تھی، اور پھر اس کے اسی موقع پر تقاریر مولانا میر حسن اصلاحی صاحب اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب، اور اس کے بعد تقاریر ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ اور مولانا عبد الباری ندوی رحمہ اللہ کی شائع شدہ میثاق نومبر اور دسمبر سن 1967۔ ہاں جی، پہلے آج قرارداد تاسیس تنظیم اسلامی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری ممد و معاون ہو. یعنی تنظیم جو ہے ذمہ داریاں انسانوں کی ہیں, تنظیم کی تو کوئی ذمہ داری تنظیم نہ کوئی شخص ہے جس نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, یہ تو افراد کا مجموعہ ہے. تنظیم کا بنیادی فنکشن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہم پر جملہ انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری مدد کرے گی. ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے, اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے, اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نصب العین یعنی رضاء الہی کے حصول میں مدد دے. سورہ مریم میں جو فرمایا گیا ہے کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا, اگرچہ ہماری نسلیں بھی ہیں, قبیلے بھی ہیں, امت مسلمہ ایک باپ بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا سے مسلمانوں سے خطاب بھی کیا گیا ہے, لیکن ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے, اور آخرت میں ہر شخص ایک فرد کی حیثیت سے ایز این انڈیویجول پیش ہوگا, لہذا اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے, اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے. یہاں جو دو الفاظ آئے ہیں, اخلاقی سے مراد ہے یعنی انسانی معاملات, اور روحانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, تو اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے, اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے. یعنی فلاح و نجات کسے ملے گی؟ جس سے اللہ راضی ہوگا, اس لیے کہ خالص اپنے اعمال کے حساب کتاب کی بنیاد پر ہم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاں, جسے اللہ تعالیٰ کی بخشش ڈھانپ لے گی, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا, ان سے درگزر فرمائے گا, اور یہ انعام کسے ملے گا؟ جسے اللہ راضی ہوگا. انعام ہمیشہ راضی ہو کر دیا جاتا ہے, اور حق جو ہوتا ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص کو آپ نے مزدوری پہ رکھا تو اس سے 500 روپئے مزدوری طے ہوئی, اس نے کام بہت اچھا کیا, آپ کو راضی کیا, تو پھر آپ اس کو انعام بھی دیں گے اس 500 کے علاوہ. ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے, اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے, اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نصب العین یعنی رضاء الہی کے حصول میں مدد دے. لہذا پیش نظر اجتماعیت کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں فرد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا کما حقہ لحاظ رکھا جائے, اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ اس کے تمام شرکا کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو, ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے, ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو, عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے, عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کے حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے, اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے. ان تمام امور کے لیے ذہنی اور علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ عملی تربیت اور تاثیر صحبت کے اہتمام کی جانب خصوصی توجہ ناگزیر ہے. دعوت دین کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین النصیحہ کی روح اور الاقرب و فالاقرب, الدین النصیحہ دین خیر خائی کا نام ہے, الاقرب و فالاقرب یعنی جو قریب ہے وہی زیادہ قریب ہونا چاہیے دعوت اور تبلیغ کے لحاظ سے بھی, اولیت ملنی چاہیے اس کو. الاقرب و فالاقرب کی تدریج ضروری ہے. دعوت دین کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین النصیحہ کی روح اور الاقرب و فالاقرب کی تدریج ضروری ہے, لہذا دعوت و اصلاح کے عمل کو فرد سے اولاً کنبہ اور خاندان اور پھر تدریجاً ماحول کی جانب بڑھنا چاہیے. اس ضمن میں نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام ناگزیر ہے. عامۃ الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے, اس کے ضمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کے باطل عقائد و رسوم اور دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کا مدلل ابطال کیا جائے, اور حیات انسانی اور مختلف پہلوؤں کے لیے کتاب و سنت کی ہدایت اور رہنمائی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے, تاکہ ان کی اصلی حکمت اور عقلی قدر و قیمت واضح ہو اور وہ شبہات و شکوک رفع ہوں جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اب اس قرارداد تاسیس کی توضیحات، یہ بھی اجتماعی یہیم خان رحیم یار خان میں منظور ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرارداد میں جن امور کی وضاحت کی گئی ہے ان میں اولین اور اہم ترین امر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے، اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے اصل نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے۔ اس تصریح کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ماضی میں مسلمانوں کو ان کی یہ ذمہ داری تو بالکل ٹھیک یاد کرائی گئی، جس دین کے وہ دائی ہیں اسے دنیا میں عملاً قائم کرنے کے صحیح جہد بھی ان پر فرض ہے، اور یہ کہ دین محض ذاتی عقائد اور کچھ مراسم عبودیت یعنی انسان اور رب کے مابین پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اپنے احاطے میں لینا چاہتا ہے۔ لیکن ان امور پر اس قدر زور دیا گیا کہ بندے اور رب کے مابین تعلق کی اہمیت اور افراد کی اپنی علمی اخلاقی روحانی ترقی نظر انداز ہوتی چلی گئی۔ آئندہ جو کام پیش نظر ہے اس کے اصول و مبادی میں یہ نقطہ بہت زیادہ قابل لحاظ رہے گا کہ ایک مسلمان کا اصل نصب العین صرف نجات اخروی اور رضاء الہی کا حصول ہے، اور اس کے لیے اسے اصل زور اپنی سیرت و تطہیر و تزکیے اور اپنی شخصیت کی تعمیر و تکمیل پر دینا ہوگا، جس سے تعلق مع اللہ اور محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا رہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے۔ دین کی تائید و نصرت اور شہادت و اقامت یقیناً فرائض دینی میں سے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی اجتماعی جد و جہد ہرگز جائز نہیں ہے جو افراد کو ان کے اصل نصب العین سے غافل کر کے انہیں محض ایک دنیاوی انقلاب کے کارکن بنا کے رکھ دیں۔ چنانچہ پیش نظر اجتماعیت میں اولین زور افراد کی دینی و اخلاقی تربیت پر دیا جائے گا، اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے۔ دینی جذبات کے جلا کے لیے قرآن مجید کی بلا ناغہ تلاوت، میں تدبر، سیرت نبوی اور سیر صحابہ کا مطالعہ، مجالس واعظ کا انعقاد، باہمی مذاکرہ آخرت اور مضامین معزت پر یعنی نصیحت والے مضامین پر مشتمل آسان لٹریچر کی اشاعت پر زور دیا جائے گا۔ علم میں اضافے کے لیے عربی زبان کی تحصیل کی عام ترغیب اور اس کا اہتمام، قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے باقاعدہ حلقہ ہائے درس کا قیام، اور جاہلیت قدیمہ و جدیدہ پر اسلام کے نقطہ نظر سے تنقیدی کتب کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا دونوں امور سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جاہلیت قدیم اور جدید دونوں کے اثرات قلوب و اذہان سے محو ہوں، عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو اور صحیح اسلامی عقائد کی تخم ریزی اور آبیاری ہو سکے۔ شرکاء تنظیم کے دینی جذبات کے جلا اور علم میں اضافے کا براہ راست اثر عملی زندگی پر پڑے گا، اور ان کی زندگیوں میں دینی تبدیلی عملاً پیدا ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس میدان میں اس امر کی شدید ضرورت ہوگی کہ اس بات کی کڑی نگرانی کی جائے کہ یہ تبدیلی ہمہ جہتی ہو اور اعمال انسانی کے مختلف گوشوں میں متناسب انداز میں ظہور پذیر ہو، ہمہ جہتی یعنی ہر شعبہ زندگی میں ہو۔ چنانچہ عبادات میں ذوق و شوق، معاملات میں احتیاط و تقویٰ، اور دینی و تنظیمی سرگرمیوں میں شغف اور دلچسپی متناسب انداز میں بڑھے، یعنی یہ جو اوپر کہا گیا تھا نا ہمہ جہتی، اب اسی کی یہ وضاحت ہے کہ جہتیں جو ہیں انسان کی زندگی کی، ایک جہت ہے عبادات، دوسری ہے معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، اور تیسری ہے دعوتی اور تنظیمی سرگرمیاں۔ تو ان سب میں انسان کی اندر جو ہے وہ شغف اور اضافہ جو ہے وہ متناسب ہونا چاہیے، یعنی یہ نہ ہو کہ انسان کسی ایک گوشے میں زیادہ آگے نکل جائے اور دوسرے میں بالکل ہی صفر ہو۔ یہ صورتحال کہ جلسوں کے انعقاد کے ضمن میں تو پابندی بھی ملحوظ رہے اور جوش و خروش کا مظاہرہ بھی کیا جائے، لیکن نماز باجماعت کی پابندی گراں محسوس ہو اور نوافل سرے سے خارج از بحث ہو جائے۔ دین کی نصرت و حمایت کا جذبہ تو ترقی کرتا چلا جائے لیکن تزکیہ باطن کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے۔ انسان کا باطن یعنی انسان کے دل میں جو غلط رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور ذہنوں کے اندر جو غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو، ان سے ذہن کو اور قلب کو پاک کرنا، یہ تزکیہ باطن ہے۔ یا سنت نبوی کی حجیت اور اہمیت پر دلائل تو ازبر ہوں لیکن خود اپنی زندگی میں اتباع نبوی کی جھلک نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ صرف یہ کہ افراد کے حق میں سمے قاتل ہے بلکہ خود اجتماعیت کے لیے بھی سخت مضر اور مہلک ہے۔ لہذا اس امر کی کڑی نگرانی کی ضروری ہوگی کہ شرکاء میں عبادات سے شغف، اتباع سنت کا جذبہ، معاملات میں حلال و حرام کی حدود و قیود کی پابندی اور دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں سے دلچسپی، توافق و تناسب کے ساتھ بڑھیں۔ خصوصاً یہ احتیاط تو انتہائی لازم ہوگی کہ پیش نظر اجتماعیت کے تنظیمی ڈھانچے میں جو لوگ آگے آئیں وہ تیزی اور مستعدی اور نفاست و باقاعدگی سے کام کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے چاہے کسی قدر تہی دست ہوں، عبادات اور اتباع سنت کے ذوق و شوق سے ہرگز تہی دامن نہ ہوں۔ شرکائے جماعت میں مندرجہ بالا تبدیلیوں یا بالفاظ دیگر ان کے نفوذ کے تزکیہ اور ان کے شخصیت کی دینی تعمیر کے لیے جہاں ذہنی و علمی رہنمائی اور فکری تربیت لازمی و لابدی ہیں، وہاں عملی تربیت اور تاثیر صحبت کا مؤثر اہتمام بھی ضروری و ناگزیر ہے۔ اس غرض سے مختلف مقامات پر تربیت گاہوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور ایک مرکزی تربیت گاہ کا قیام بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے جس میں مختلف مقامات کے رفقاء گروپس کی صورت میں شریک ہوں اور ایک مقررہ میعاد میں انہیں قرآن و حدیث کے منتخب حصص کا درس بھی دیا جائے اور ایک ایسی دینی فضا بھی مہیا کی جائے جس میں ان کے دینی جذبات بھی اثر نو تازہ ہوں اور ایک خالص اسلامی زندگی بسر کرنے کا عملی تجربہ بھی حاصل ہو جائے۔ قرارداد کے بنیادی نکات میں سے دوسرا اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین و نصیحہ کی روح اور الاقرب و فالاقرب کی تدریج ضروری ہے۔ پیش نظر اجتماعیت لازماً یہ چاہے گی کہ ہر شریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں داعی اللہ اور اپنے ماحول میں حسب مقدور و صلاحیت اور بقدر ہمت و استطاعت ہدایت کا ایک روشن چراغ بن کر رہے اور اس کی شخصیت پر بحثیت مجموعی داعیانہ رنگ غالب ہو جائے۔ یہ روشن چراغ جو ہے یہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ سے ماخوذ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا للہ باذنہ و سراجا منیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ اس دعوت کا اصل محرک اب نائے نو کی ہمدردی اور نصح و خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شامل ہونا چاہیے نہ طلب جاہ کا، حتیٰ کہ اللہ، رسول اور شریعت کی وفاداری کے جذبے کے تحت اگر کبھی کسی فرد، گروہ یا ادارے پر تنقید کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی ہمدردی اور دلسوزی غالب رہے اور ذاتی رنجش یا انتقام نفس کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج اگرچہ دین سے بہت دور ہو چکا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی اصلاح طلب ہے، لیکن دعوت و اصلاح کے عمل میں دو حقائق کا لحاظ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یہ معاشرہ ایک مجموعی اکائی ہے اور اس کے تمام طبقات میں انحطاط شرائط کر چکا ہے، اس اعتبار سے اس کے مختلف طبقات میں کمیت کا تھوڑا بہت فرق چاہے موجود ہو، کوئی بنیادی امتیاز موجود نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انحطاط براہ راست نتیجہ ہے جذبات ایمانی کے ضعف اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا۔ اس میں دین دشمنی کا عنصر چند ایسی استثنائی صورتوں کے علاوہ موجود نہیں ہے جو اگرچہ بجائے خود تو بہت خطرناک ہیں اور ان سے خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ تاہم مجموعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے عام بگاڑ کا اصل سبب دین دشمنی نہیں بلکہ دین سے لا علمی ہے۔ حکومت اس معاشرے کا جامع عکس اور ارباب اقتدار اس کا اہم جزو ہیں، ان کو اپنی اہمیت اور معاشرے میں اثر و نفوذ کی قوت و صلاحیت کے اعتبار سے دعوت و تخاطب میں اولیت تو دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے، لیکن انہیں دین کا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے عوام کے دینی جذبے کو مشتعل کرنا درا حالے کے، یعنی حالانکہ خود عوام کی ایک عظیم اکثریت کا حال دین سے بے خبری اور عملی بودھ کے اعتبار سے کم و بیش وہی ہے جو اصحاب قوت و اقتدار کا، نہ ان کی خیر خواہی ہے نہ خود دین کی۔ رہا اقتدار کے حصول کی خاطر برسر اقتدار طبقے کے مخالف و معاند یعنی اوپوننٹ کی حیثیت اختیار کرنا، تو یہ ہمارے نزدیک دینی نقطہ نظر سے نہایت مضر ہی نہیں سخت مہلک ہے، جس سے کلی اجتناب لازمی و لابدی ہے۔ ہمارے نزدیک ائمت المسلمین یعنی مسلمانوں کے لیڈرز اور عام متہم پبلک دونوں ہی نسو خیر خائی کے برابر مستحق اور دعوت و اصلاح کے یکساں محتاج ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین النصیحہ، دین خیر خائی ہے۔ جب پوچھا گیا کس کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ للہ ولی رسول ہی ولی کتاب ہی ولی ائمت المسلمین و عام متہم، کہ دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے لیڈرز کے لیے اور مسلمان کے عوام الناس کے لیے۔ یہاں یہ تصریح بھی ضروری ہے کہ ہماری دانست میں انتخابات کے ذریعے عمومی اصلاح کا نظریہ نری خام خیالی پر مبنی ہے۔ بحالات موجودہ تو اس امر کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انتخابات کے ذریعے اصلاح کی امید کی جائے۔ ویسے بھی ہماری رائے میں انتخابات میں دوسری جماعتوں کے مخالف و مقابل کی حیثیت سے شرکت دعوت و اصلاح کے صحیح نہج کے منافی ہے، اور اس سے قبول حق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دائی کے قلب میں اپنے ابنائے نو کے لیے جس ہمدردی اور نسو خیر خائی کا ہونا لازمی ہے، اسی کا ایک اہم مظہر رافت و رحمت اور شفقت و رقت کا وہ جذبہ ہے جو ابنائے نو کی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور عملی زندگی میں خدمت خلق اور اثار و انفاق کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ دعوت دین اور خدمت خلق کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں، بلکہ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ دین کا وہ دائی جو خادم خلق نہ ہو اپنی دعوت میں دولت اخلاص سے محروم ہے۔ اس ضمن میں یہ فرق البتہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کا زیر عمل لانا بالکل دوسری بات ہے، اور فرد میں خدمت خلق کے جذبے کا پیدا ہونا اور بڑھنا بالکل دوسری چیز۔ خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کی اہمیت اپنی جگہ کتنی ہی مسلم ہو، دعوت دین کے نقطہ نظر سے اصل مطلوب افراد کے قلوب میں شفقت و رحمت کے جذبے اور عمل میں اثار و انفاق کی کیفیت کا ظہور ہے۔ پیش نظر اجتماعیت میں اصل زور انشاءاللہ اسی پر دیا جائے گا۔ دعوت کے ضمن میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا تخاطب لازماً ایک تدریج کے ساتھ دائی کے اپنے نفس سے شروع ہو کر علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی تم پر اصل ذمہ داری خود اپنی ہے، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ ہونے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اپنے اہل و عیال کو انفسکم و اہلیکم نعرہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے سورۃ تحریم، اور کنبے قبیلے وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کرو اپنے قریبی اعزاء و اقارب کو سے ہوتے ہوئے اپنی قوم یا قوم بد اللہ اور پھر پوری انسانیت، اے میری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ، اور پھر پوری انسانیت لتکون شہداء علی الناس تک پہنچنا، تاکہ تم تمام انسانوں پر اللہ کی طرف سے گواہ بن جاؤ تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ صورت کہ دائی اپنے آپ کو بھول جائے اور بر و تقویٰ کی ساری دعوت دوسروں کو دیتا رہے، اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یا اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بھول جائے اور دور دراز کے لوگوں میں ہدایت کی سوغات بانٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، نہایت خطرناک مرض کی علامت ہے۔ دعوت کے عمل کا صحیح نہج یہ ہے کہ الاقرب و فلاقرب کے اصول پر آگے بڑھے، اور جس سے جتنی قربت اور محبت دائی کو ہو دعوت و تخاطب میں اسی قدر اسے مقدم رکھا جائے۔ اس سلسلے میں یہ خیال البتہ صحیح نہ ہوگا کہ ایک مرحلے کی تکمیل کے بعد ہی دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے، مطلوب صرف یہ ہے کہ دعوت کے عمل کو ایک فطری تدریج اور حسین تناسب کے ساتھ اپنی ذات، اہل و عیال، کنبے و قبیلے اور پھر عوام الناس تک بڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی اولاد اور فی الجملہ نئی نسل کے بارے میں خصوصی توجہ اور اہتمام سے کام لینا ہوگا، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہم حدیث نبوی
کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی ہی کی روح سے براہ راست مسئول اور ذمہ دار ہیں۔ اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا یہ اہتمام ذاتی اور انفرادی بھی ہوگا، اور جہاں جہاں ممکن ہوگا اور وسائل دستیاب ہو سکیں گے اس امر کی سعی بھی کی جائے گی کہ ایسے مدارس اپنے اہتمام سے قائم کیے جائیں جن میں نئی نسل کے قلوب و اذہان میں ایمان کی تخم ریزی و آبیاری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ وسائل دعوت کے ضمن میں کوئی تعیین غیر ضروری ہے۔ حسب صلاحیت و استعداد انفرادی اور نجی گفتگو، خطاب ہائے عام، خطاب جمعہ اور درس قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت کے تمام جدید طریقوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرارداد کا تیسرا اہم نقطہ عامۃ الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی اس ذمہ داری سے بحث کرتا ہے جو امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی عائد ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک انذار و تبشیر، دعوت و تبلیغ اور شہادت حق علی الناس کی جو ذمہ داریاں انبیاء کرام علیہم السلام پر عائد ہوا کرتی تھیں، وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہو جانے کے بعد آپ کی امت پر بحثیت مجموعی عائد ہوتی ہیں۔ اول امت نے خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کے تحت اپنی اس ذمہ داری کو اجتماعی حیثیت سے ادا کیا۔ اس کے خاتمے کے بعد بھی ایک عرصہ تک مسلمان حکومتیں اس فرض منصبی کو ادا کرتی رہیں۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک اتقیاء و صوفیہ ذاتی طور پر اور دور دراز علاقوں میں پہنچ کر دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ ادھر کچھ عرصے یہ سلسلہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے اور امت مسلمہ بحثیت مجموعی کتمان حق کے جرم کی مرتکب ہو رہی ہے، یعنی حق کو چھپانے کی، اور صورتحال یہ ہے کہ امت کی تمام اجتماعی سرگرمیاں صرف اپنے دفاع اور دنیاوی ترقی و استحکام تک محدود ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت دینی رنگ کسی اجتماعی سرگرمی میں ہے بھی تو وہ محض امت کی داخلی اصلاح کی حد تک ہے۔ ہمارے نزدیک یہ صورتحال سخت تشویشناک ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ اخروی باز پرس کا اندیشہ ہے بلکہ ہماری رائے میں ہماری دنیاوی نکبت و ذلت کا اصل سبب بھی یہی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے نزدیک اس وقت کرنے کا اہم ترین کام یہ ہے کہ ایک طرف ادیان باطلہ کے مزعومہ عقائد کا مؤثر و مدلل ابطال کیا جائے، اور دوسری طرف مغربی فلسفہ و فکر اور اس کے لائے ہوئے زندقہ و الہاد اور مادہ پرستی کے سیلاب کا رخ موڑنے کی کوشش کی جائے، اور حکمت قرآنی کی روشنی میں ایک ایسی زبردست جوابی علمی تحریک برپا کی جائے جو توحید، معاد اور رسالت کے بنیادی حقائق کی حقانیت کو بھی مبرہن کر دے، اور انسانی زندگی کے لیے دین کی رہنمائی اور ہدایت کو بھی مدلل و مفصل واضح کر دے۔ ہمارے نزدیک اسلام کے حلقہ میں نئی اقوام کا داخلہ اور جسد دین میں نئے خون کی پیدائش ہی نہیں، خود اسلام کے موجود الوقت حلقہ بگوشوں میں حرارت ایمانی کی تازگی اور دین و شریعت کی عملی پابندی اسی کام کے ایک مؤثر حد تک تکمیل پذیر ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کے سیلاب میں خود مسلمانوں کے ذہین اور تعلیم یافتہ طبقے کی ایک بڑی تعداد اس طرح بہہ نکلی ہے کہ ان کا ایمان بالکل بے جان اور دین سے ان کا تعلق محض برائے نام رہ گیا ہے، اور اسی بنا پر دین میں نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ضلالت و گمراہی نئی صورتوں میں ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں انفرادی کوششیں تو اب بھی جیسی کچھ بھی عملاً ممکن ہے جاری ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ ضرورت اس کی دائی ہے جیسے بھی ممکن ہو وسائل فراہم کیے جائیں اور ایک ایسے باقاعدہ ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے جو حکمت قرآنی اور علم دین کی نشر و اشاعت کا کام بھی کرے، اور ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بھی مناسب اور مؤثر بندوبست کرے جو عربی زبان، قرآن حکیم اور شریعت اسلامی کا گہرا علم حاصل کر کے اسلامی اعتقادات کی حقانیت کو بھی ثابت کرے، اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات اسلام نے دی ہیں انہیں بھی ایسے انداز میں پیش کرے جو موجودہ اذہان کو اپیل کر سکے۔ آخر میں اس امر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ پیش نظر تنظیم ہرگز الجماعت کے حکم میں نہ ہوگی۔ الجماعت کا مقام ہماری دانش میں امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے۔ پیش نظر اجتماعیت کی حیثیت مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم کی ہوگی جس میں وہ لوگ شریک ہوں گے جو خود اصلاح نفس اور تعمیر سیرت کے خواہش مند ہوں، اور ان جملہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہیں جو دین کی جانب سے ان پر عائد ہوتی ہیں۔ تاکہ ایک طرف ان کا باہمی تعاون ایک دوسرے کے لیے سہارا بن سکے اور دوسری طرف اصلاح معاشرہ کے لیے ایک مؤثر قوت فراہم ہو جائے۔ دین کی خدمت نہایت وسیع و عظیم کام ہے اور اس کے گوشے بے شمار ہیں۔ ہم ان تمام جماعتوں اور اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کسی بھی گوشے میں دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ تعاون و تائید ہی کا ہوگا۔ اپنے فہم و فکر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کی ایک ادنا کوشش کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور یہ توقع کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ دین کے تمام خادم ہمیں اپنے رفیق کے راہ گردانیں گے۔ اس تصریح کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم واقعتاً تمام دینی عناصر خصوصاً علماء کرام کے تعاون کی شدید احتیاج محسوس کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔